بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے سورہ مبارکہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے, 33rd, اور اس سورہ کی 73 آیات ہیں, 73. یہ سورہ مدنی سورہ ہے, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا. احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کے معنی پارٹی کے ہیں, اور احزاب کے معنی ہوا تمام پارٹیاں. جو اس پہ الف لام ہے وہ استغراق کا ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تمام کی تمام پارٹیاں. جنگ احد کی شکست کے بعد مشرکین قریش نے, جو اہل مکہ میں سے تھے, محسوس کیا کہ ہم تنہا رسول اسلام کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے, تو انہوں نے دوسرے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھانی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ بھی کیا تھا. اور اس کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک خندق کھدوائی تھی مدینہ کے ارد گرد, جس سے مدینہ کا دفاع بہتر طور پر ہو سکا. اس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا گیا, غزوہ خندق بھی کہا گیا. اور چونکہ یہ ساری کے ساری پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی تھی, لہذا اس کو احزاب بھی کہا گیا, کیونکہ اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. لہذا اس مناسبت سے اس سورے کو سورۃ الاحزاب کہا گیا. پہلی 6 آیتیں اس صفحے پر ہیں اور ان کو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ کے نام کے سہارے سے جو رحمان ہے رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی, اے نبی, اتق اللہ, آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے گا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ علم رکھتا ہے, اللہ حکمت رکھتا ہے, یعنی وہ جانتا بھی ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنا آتا ہے اسے, کہ کب کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اسی کی حکمت کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی. قرآن مجید نے یہ اپروچ رکھی ہے کہ اسمعی یا جارا, ایاک آنی و اسمعی یا جارا, کہ میں تم سے مخاطب ہوں اور تم بھی سنو. ابھی تم سے مخاطب ہوں, یعنی پیغمبر اکرم کو, اور مخاطب کر کے مسلمانوں کو پیغام دینا. اس کی جو اعلیٰ ترین مثال اور آسان ترین مثال ہے وہ وہی ہے کہ جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے, لا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اے حبیب, اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا, انہیں جھڑکنا نہیں, اور ان سے بات کرنا اچھے طریقے سے. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, پیغمبر اکرم کے والد کا انتقال اس سے بھی پہلے ہو چکا تھا. لہٰذا اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ پیغمبر اکرم براہ راست اپنے والدین کو یوں مخاطب کرتے. تو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ تمام دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. بس اسی پر اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی, اتق اللہ, آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. یعنی اے مسلمانوں, تم اس بات کو سمجھو, یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے حبیب کو اس طرح سے مخاطب کر کے تمہیں پیغام دینا چاہتے ہیں. وراتوت الکافرین والمنافقین, اور نہ کافروں کی اطاعت کیجیے اور نہ ہی منافقوں کی اطاعت کیجیے. ظاہر ہے کہ منافق تو اسلام کے پردے میں ہوتا ہے, مگر جب اس کا نفاق ایکسپوز ہونے لگے تو پھر اس کے بعد اس کی اطاعت کو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کی بات کو پھر اگنور کرنا ہوگا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقینا اللہ علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور اے حبیب, آپ اتباع کیجیے اس کا کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. یہ بھی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنا کیوں ضروری ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے پیغمبر اکرم اپنے پروردگار سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, یقیناً اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ کرو. وکفا باللہ وکیلا, اور وہی کارساز ہے, کاموں کو بنانے والا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے 3 غلط فہمیوں کو دور کیا ہے. نمبر ایک, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو فیکچولی بالکل کریکٹ ہے کہ مرد کیا خاتون بھی اگر کوئی ہو تو اس کے سینے میں بھی دو دل نہیں ہوتے, دل تو ایک ہی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ فیکچوئل کریکشن ہے کہ بہت سارے افراد اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی میڈیکل سائنس ایسی ایڈوانس نہیں تھی, تو بعض افراد کے بارے میں خود مشرکین عرب یہ غلط فہمی رکھتے تھے کہ شاید ان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کو بھی کریکٹ کیا گیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محبت کا معاملہ ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی سے محبت ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دشمن سے بھی محبت ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پھر اس کا دشمن ہے, یعنی جو محبوب کا دشمن ہے, پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی. اگر خدا وحدہ لا شریک سے محبت ہے تو بتوں سے محبت نہیں ہو سکتی. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر جو پیغمبر اکرم کا دشمن ہوگا, پیغمبری کا جھوٹا دعوے دار ہوگا, پھر اس سے محبت نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے جو امام برحق ہے اس کے مقابلے میں جو امامت کا جھوٹا دعوے دار ہے اس سے بھی محبت نہیں ہو سکتی. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں جس کے لیے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور امیر شام سے بھی محبت کرتا ہوں, جس پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو کانا ہے, یا تو پورا بینا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے محروم ہو جا. یہ جو معاملات معنویت کے ہیں اس میں یہ درمیان کی گنجائش نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. یہ پہلی ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن اور یہ عقیدے کے اعتبار سے کریکشن ہے کہ جو ہم کو نظر آتی ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہ ہی تمہاری وہ ازواج کی جن سے تم ظہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں. اب یہ عرب کلچر ہے, ظاہر ہے کہ یہ ہمارے کلچر کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ یہ خرابی نہیں ہے, مگر اس کلچر کے اندر یہ خرابی تھی کہ بعض افراد اپنی ازواج کو یعنی اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے بالکل اس طرح سے ہے کہ تیری پشت بالکل میری ماں کی پشت کی طرح سے ہے, اور اس کے لیے عربی میں جملہ بھی ہوتا تھا وہ لوگ کہا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ اس کو طلاق کی جگہ پر مان لیتے تھے کہ یعنی اگر یوں بول دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر بیوی نہیں رہی بلکہ گویا ماں کی طرح سے ہو گئی. تو ماں جس طرح سے اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے اور قربت نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے اب یہ بیوی سے بھی قربت نہیں ہو سکتی. تو اب یہ طلاق کا معاملہ اس طریقے سے بھی ہو جایا کرتا تھا. اسلام نے اس کو بھی کریکٹ کیا. اسلام نے کہا کہ اس طرح تمہارے کہنے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی, وہ تمہاری بیوی ہی ہے. البتہ ظہار کے کچھ مسائل ضرور اسلام نے بیان کیے, اور پھر ان شرائط کے اوپر اگر وہ کیس پورا اترتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ماں تو پھر بھی نہیں بن جائے گی, مگر ایک کفارہ ضرور ہے کہ جو کہنے والے کی اس بے احتیاطی کے اوپر لاگو ہوتا ہے, جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر آتی ہے. مگر عام طور پر یہ مسئلہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے لیے تو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے, مگر بہرحال عربوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی تھی. تو یہ دوسری غلط فہمی ہے کہ جس کو یہاں پر کریکٹ کیا گیا. تیسری چیز, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہ ہی تمہارے کہنے سے تمہارے بیٹے بن جاتے ہیں, یعنی اگر تم نے کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا, وہ جس کا بیٹا ہے اس کا ہی بیٹا رہے گا. تمہارا اظہار محبت کرنا اچھی بات ہے کہ مثلا کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دیا بیٹی کہہ دیا, مگر یہ بیٹا کہنا بیٹی کہنا اس کے نتیجے میں کوئی حقیقی ماں یا حقیقی باپ نہیں بن جاتا. محبتاً کسی سے خلوص سے پیار سے بات کرنا بالکل ٹھیک ہے, اور اسی کا اگلا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لے پالک بنا لیا جائے, فاسٹر پیرنٹنگ کی جائے اور گود لے لیا جائے, وہ بھی ٹھیک ہے, چلیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اس کی نگہداشت اور اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ اس نے اپنے ذمہ پر لے لی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں جو محرمیت کے جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ جب یہ بچہ یا بچی بالغ ہوں گے تو محرمیت کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے, اور میراث کے مسائل بھی اسی طریقے سے رہیں گے کہ بہرحال میراث میں اس بچے کا یا بچی کا وہ حصہ نہیں ہوگا کہ جو سلبی بیٹے یا بیٹی کا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے طرف سے کچھ گفٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کا حق ہے, کیا کر سکتے ہیں زندگی کے اندر, اور اگر مرنے کے موقع پر یا ویسے ہی وصیت کرنا چاہیں کہ بھائی میں مر جاؤں تو میرے اس بچے کو جس کو میں نے اپنا بچہ بنا لیا تھا کچھ دے دیا جائے, تو وہ 1/3 وصیت نافذ ہوگی, اس سے زیادہ وہ رسا کی مرضی پر موقوف ہوگا. تو یہ تو مختصر بات ہے, لیکن میراث کے چیپٹر میں اس کی مزید تفصیلات کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ تیسری جو غلط فہمی ہے, اور یہ ہماری سوسائٹیز کے اندر بھی آ سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں, تو بہرحال اس کی بھی کریکشن پروردگار عالم نے کی کہ تمہارے کہنے سے کوئی تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا, وہ متبنا ہوتا ہے, بہرحال وہ تمہارا سلبی بیٹا یا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کر دیتے ہو, لیکن ان سے کوئی حقیقت بدل نہیں جاتی. واللہ یقول الحق, اور اللہ تو حق کہتا ہے, وہو یہدی السبیلا, اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے, صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت دے کر پکارو, یہ زیادہ درست طریقہ ہے. یعنی جو ان کا حقیقی باپ ہے, جب معلوم ہے تو پھر اسی کو اسی سے اس کو منسوب کرنا چاہیے. وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اب اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے حوالی موالی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی سوسائٹی کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو کہیں بالکل تنہا کر دیا جائے. اگر نہیں معلوم ہے, جیسے بہت سے ایسے ہوتے تھے غلام وغیرہ کہ جو کسی اور علاقے سے آئے تھے, خود ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, قسم خوشی کی حالت ہوتی تھی, تو اب وہ بیچارے جو ہیں ان کو یہی نہیں معلوم کہ ان کے باپ کون ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان ماذا اللہ کوئی الیجیٹیمیٹ چائلڈ ہو, لیکن نہیں معلوم. اس زمانے میں کوئی یہ بھی سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ لازمی طور پر کوئی رجسٹریشن ہو رہی ہے جس سے پتا چل سکے کہ وہ اس کا شناختی کارڈ کیا ہے یا اس کا بے فارم کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو جدید دنیا کے اندر ہوتی ہیں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کے بارے میں تو پھر وہ تمہارے بھائی تو ہیں ہی دین کے اندر, اور تمہارے موالی ہیں. حوالی موالی یعنی تمہارے دوست رشتے دار وغیرہ, دوست وغیرہ ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم نے غلطی سے کیا, ٹھیک ہے, لیکن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, جو تمہارے دلوں نے ارادتاً کیا ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ بخشنے والا ہے, بڑا مہربان. یعنی جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر تو کریکشنز کرو, ریکٹیفیکیشن کرو, توبہ کرو, لیکن اگر ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ کچھ ہو گیا تو صحیح ہے, اس کی معافی ہے. النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم, پیغمبر مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ یہ جو پہلا جو ہے, پیغمبر اکرم مومنین پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, یہ اعلان جس کا مترجمین اور مفسرین ہمارے جو برادران اہل سنت کے ہیں انہوں نے بھی عام طور پر یہی اس کا مفہوم قرار دیا ہے, اور یہ اسلامی سیاست کی اصل بنیاد ہے جس میں خداوندی اختیار کے مقابلے میں عوام کے اقتدار اور اختیار کی کلیتاً نفی ہے, چاہے وہ شخصی ہو یا چند نفوس کے مشورے ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں نہ کسی فرد کے مشورے کی کوئی حیثیت ہے, اور نہ ہی کسی گروہ کی شورا کی کوئی حیثیت ہے, اور نہ ہی کسی خود ساختہ اجماع کی کوئی گنجائش ہے. پروردگار عالم نے لفظ مومنین استعمال کیا ہے کہ وہ جتنے بھی افراد ہیں وہ اگر پیغمبر کو پیغمبر مان رہے ہیں تو پھر تو مومنین ہوئے, ورنہ تو منافق ہیں, اور اگر منافق نہیں ہے اور مومن ہے تو پھر تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم ان سے زیادہ خود ان کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. لہذا پیغمبر اکرم کے کسی فیصلے کے مقابلے میں اگر یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں, یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر انہوں نے تجاوز کیا ہے. پیغمبر اکرم کے مقابلے میں ان کا اختیار زیرو ہے. اب وہ پانچ ہو تو پانچ زیرو ہیں, پانچ سو ہو تو پانچ سو زیرو ہیں, اور زیرو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں ان سے کوئی بھی قابل ذکر ڈیجٹ بنتا نہیں ہے, اس کی ویلیو نن ہوتی ہے, زیرو ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول بہت قابل توجہ ہے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو بس یہاں پر اسی سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. وہ ازواج ہو امہات ہوں, اور جو پیغمبر اکرم کی ازواج ہیں وہ ان مومنین کی امہات ہیں. کیا مطلب؟ اب اگر ازواج امہات ہیں تو وہ کس وجہ سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ازواج ہیں, پیغمبر اکرم کی زوجیت کی وجہ سے ان کو یہ شرف مل رہا ہے کہ یہ امہات ہیں, یعنی منزل ماں پر ہیں. تو کیا جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے پردہ نہیں کرتی ہیں تو ازواج رسول بھی نہیں کریں گی؟ ہم جانتے ہیں اسی سورے کے اندر آئے گا کہ ان کا تو پردہ اور بھی سخت ہے. تو کیا جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے میراث پاتی ہے تو ازواج بھی پائیں گی، جیسا کہ وہ امہات ہیں، جواب جی نہیں، تو پھر کیا لوگوں کی جو میراث ہے وہ ان کو ملے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں ہی کی میراث پائیں گے، اور اس کے لیے جو تفصیل شریعت نے بیان کی اس کو فالو کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ماں کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ پیغمبر اکرم کی ازواج کے لیے یہ خاص حکم ہے کہ ان سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ یعنی جو وجہ شباہت ہے ماں میں اور ازواج رسول میں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ان ازواج سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا ایون پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد۔ یعنی جس طرح ماں سے شادی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ دار قرابت دار آپس میں قانون الہی کے دائرے میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، مؤمنین میں سے بھی اور مہاجرین میں سے بھی۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، یہ اور بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو، تو وہ دن زندگی کے اندر ہو سکتا ہے ہدیہ اور تحفے کی صورت میں، اور یا پھر زندگی کے بعد ہو سکتا ہے وصیت کے ذریعے سے، جو 1/3 سے ایکسیڈ نہیں کرے گی، ایکسیڈ جو بھی ہوگا وہ ود دا پرمیشن آف ورثہ ہوگا۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورہ، یہ قانون الہی میں درج شدہ چیز ہے۔ یہ آیت نمبر 6 جس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22، 16 سے 22۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا۔ مسلمانوں کی اس وقت کیا کیفیت تھی، مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کی اس وقت کیا کیفیت تھی، کمزور ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی، اسی بات کو پروردگار عالم مزید آگے بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہارا فرار کرنا موت کے مقابلے میں، یہ تم جو فرار کرو گے یہ تمہارا فرار تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا، اب القتل اور نہ ہی قتل سے بچا سکے گا۔ یعنی اگر یہ طے ہے خدا کی طرف سے کہ تم نے قتل ہونا ہے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی یہ آزمائش تمہارے پر اگر آنی ہے تو آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر موت کی بات کرتے ہو تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، تو آج نہیں تو کل بہرحال موت تمہیں آنی ہے۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا تم کرو گے تو تم مزے نہیں کر سکو گے مگر کچھ دیر کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بے برکت زندگی کے اندر تھوڑا اور اضافہ کر لو اور تھوڑے مزے کرنے لگو، لیکن یہ کہ بہرحال بالآخر اس زندگی کے اندر پائیداری نہیں ہے، تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ قل، اے حبیب ان سے کہیے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت چاہے، او ارادہ بکم رحمتا، یا تمہارے ساتھ مہربانی چاہے، بہرحال تم اس کے رحم و کرم پر ہی ہو، یعنی بہرحال پروردگار عالم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر پروردگار تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے تو بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر پروردگار عالم نے اگر تقدیر حتمی کے اندر لکھ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل اور زحمت آنی ہے تو وہ بھی آ کر رہے گی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ یہ کسی کو سرپرست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، یقیناً اللہ جانتا ہے تم لوگوں میں سے ان کو جو روکنے والے تھے۔ یعنی یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ڈی موٹیویٹنگ انداز اختیار کیا گیا تھا، ایک تو اپنی حرکتوں سے اور باقاعدہ کنونسنگ بھی ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ اور جنگ کے میدان میں مت جاؤ، اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس کا بھی ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائی بندوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، حلم الینا کہ ہماری طرف آؤ, یعنی جس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو تم بھی یہاں سے بچ کے نکل لو, وہ نمبر ہو گیا. ولا یاتون الباس الا قلیلا, اور وہ جنگ کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر بہت کم, یعنی وہی اوپر دل سے اگر کسی وجہ سے آنا پڑ جائے مروت کی وجہ سے تو بہت کم ایسا ہوگا, ورنہ زیادہ تر یہ نہیں آئیں گے. اور ریزن کیا ہوگا, اشحتن علیکم, تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے, یعنی نہ وہ تم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی تمہارے اوپر اپنی جان خرچ کرنا چاہتے ہیں, اور تمہارے معاملے میں یہ اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, اور جب خوف کا موقع آیا, رَأَيْتَهُمْ, تو آپ نے حبیب ان کو دیکھا, يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے, تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ, دیدے گھما گھما کے, یعنی آنکھوں میں خوف اس طرح سے سمایا ہوا تھا کہ آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا. كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, جیسے وہ شخص ہو جسے غش آ جائے موت کی سختی سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب خوف چلا گیا, یعنی خوف چلا گیا کہ کیا مطلب, مثلا وہ جو سامنے جو مخالفین اپوزیشن جو سامنے کی فورسز تھی وہ ڈسپرس ہو گئی, سلقوکم بالسنت حداد, تو وہ تمہیں باتیں سنائیں گے اپنی زبانوں سے اور اپنی تیز زبانوں سے, یعنی بہت زیادہ روانی زبان کا مظاہرہ کریں گے, الفاظ کی روانی کا مظاہرہ کریں گے. اشحتن علی الخیر, اور اس کا پرپز کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے, یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہ جانے پائے, یعنی اس موقع پر یہ بھاگنے والے, فرار کرنے والے, یہ موت سے ڈرنے والے اس طرح کے جملے کہیں گے کہ جیسے انہی کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اولئک لم یؤمنوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاً ایمان ہی نہیں لائے. فأحبط اللہ اعمالہم, تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے جو کچھ بھی بیان ہوا تھا یہ ان کی کمزوریاں, یہ ان کے اعمال تھے, لیکن یہاں پروردگار عالم نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی کب لائے تھے. اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالہم, تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا, یعنی اب پیچھے جو اعمال تھے وہ تو تھے ہی کہاں اس قابل کہ انہیں ذکر بھی کیا جائے کسی طرح سے پازیٹیولی, لیکن اگر بالفرض ان کے کچھ اور اعمال تھے بھی اچھے تو ان اعمال کو بھی حبط کر دیا گیا, نلیفائی کر دیا گیا, نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہیں سے وہ قاعدہ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جزا اعمال پر ملتی ہے مگر ایمان انسان کے ان اعمال کو کوالیفائی کروانے کا باعث ہوتا ہے. اگر ایمان ہو تو پھر وہ اعمال یقیناً ثواب کے مستحق بنتے ہیں کہ جو ان پرنسپل اچھے اعمال ہیں, اور اگر ایمان نہ ہو تو وہ اچھے اعمال بھی اگر ہوں تو ان کو بھی نڈیفائی کر دیا جاتا ہے, برے اعمال کا تو ذکر ہی کیا ہے. یا سبون الاحزاب, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں احزاب کو, احزاب ہوئی فوجوں کو, سامنے مخالفین کے گروہوں کو, لم یذهبوا, کہ وہ گئے نہیں ہیں, یعنی وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں, وہ بھاگ چکے ہیں دشمن کی فوج, مگر دشمن کی فوج کا ان کے دل میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گئے نہیں ہیں. وہ این یات الاحزاب, اور اگر یہ فوجیں واپس آ جائیں, یا ودو, تو یہ لوگ آرزو کریں گے, لو انہم بادونا فل آراب, کہ کاش وہ صحرائی عربوں کے ساتھ رہ کر جنگلوں میں تمہاری خبریں دریافت کرتے, یعنی کاش کہ یہ اس موقع پر اس منظر میں نہ ہوتے, وہ کہیں صحرا میں بادی نشینوں کے درمیان, عرب بدوؤں کے درمیان ہوتے. یس الونا انبائکم, اور وہیں پر تمہارے بارے میں پوچھ کے کیا کرتے کہ بھائی ان کا ہوا کیا, یعنی جس طریقے سے کسی غیر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ولو کانو فیکم, اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے, ما قاتلوا الا قلیلا, تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کم, جس کی پہلے وضاحت آ چکی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیغمبر اکرم, پیغمبر خدا کی ذات میں اچھا نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے. یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے, اور کس کے لیے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے, آخرت کا دن ہے, حساب کتاب ہوگا, یہ اس کے لیے یقیناً رول ماڈل ہو سکتے ہیں. وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا تو رسول خدا کو کہاں مانے گا, جو آخرت کی بازپرسی کو نہیں مانتا تو پھر وہاں کی سلویشن کی اسے فکر کیوں ہوگی. وہ ذکر اللہ کثیرہ, اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت کے ساتھ, یعنی دنیا میں بھی جب رہتا ہے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا. اگر یہ پیچھے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ سیاق و سباق میں متحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم آخر شدائد اور مصائب کے وقت اتنے بےتاب کیوں ہو جاتے ہو. رسول کو دیکھو, یہ کس طرح ان حالات میں صبر و تحمل کا نمونہ رہتے ہیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے جو صفحے کی آخری آیت ہے کہ وَلَمَّرَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, کہ جب مومنین فوجوں کو دیکھتے ہیں مخالفین کی, قالوا ھذا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہی تو وہ وعدہ ہے, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اور اس سے ان کے ایمان اور جو تسلیم کی ہو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یعنی عام مسلمانوں کا تو وہ حال تھا جو پہلے آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہم سے کیے گئے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. یہ ہیں حقیقی مومنین. یہ چھوٹی جماعت ہے مگر کیا کہنا ہے اس بات کا اور کیا کہنا ہے ان کے ایمان کا. یہ افراد واقع مومن بھی ہیں, یہ افراد واقع ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے حقدار بھی ہیں. ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے, ان کا کریکٹر بہت عمدہ ہے, اور ان کو یقیناً قرآن اپریشیٹ بھی کر رہا ہے. تو ان کی تعریف حق ہے, اور بھاگنے والوں کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے وہی تعبیر عام مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے. جو اس طرح سے میدان کے اندر ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہی انداز ہونا چاہیے گفتگو کا جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 7-15. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد و پیمان لیا, وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کچھ نبیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. ان میں سب سے پہلے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ نبیوں سے ہم نے میثاق لیا, اور خاص طور پر آپ سے میثاق لیا یعنی وعدہ لیا, عہد و پیمان کیا. ومن نوح اور نوح سے, ابراہیم سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے, ان سب سے ہم نے عہد و پیمان دیا. اب ظاہر ہے وہ عہد و پیمان جب نبیوں سے نبوت سے متعلق ہے تو اس کے اندر تبلیغ کا بھی پہلو آ جائے گا, پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو ایفرٹس کرنی ہے ان تمام تر زحمتوں کا وعدہ ان سے لیا گیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط عہد لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اصرار ہے اس بات کے اوپر. پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ وہ پوچھے یعنی خدا پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق. یعنی یہ تمام نبی جو ہیں وہ سچے ہیں, اور ان نبیوں سے پوچھے یعنی میدان قیامت میں ان کو آنر کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے جو اپنی زحمتیں اور تمام تر پریشانیوں کے باوجود پیغام پہنچایا تو اس رشتے میں کیا کیا حالات رہے اور کیا مشکلات رہی. خدا کے علم میں سب کچھ ہے, مگر پروردگار عالم پسند کرے گا کہ لوگوں کے سامنے بھی اس کا ذکر آ جائے. اور پھر ظاہر کہ جو دشمن تھے, جو مخالفین تھے, جو جھٹلانے والے تھے, تکذیب کرنے والے تھے, ان کا کیا معاملہ رہا اس کا بھی ذکر آ جائے گا. اور جب اس کا ذکر آئے گا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. اس نے تیار کر رکھا ہے, یہاں پہ صیغہ غائب ہے کہ اعد للکافرین عذابا الیما, کہ کافروں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. یعنی وہ جو جھٹلانے والے تھے, وہ جو کفر کرنے والے تھے, پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان لانے والو یاد کرو اللہ کے فضل و احسان کو جو تم پر ہوا. اب یہ کون سا فضل و احسان ہے خاص طور پر جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ اس کا تعلق اسی غزوہ احزاب سے ہے، جنگ خندق سے، جس کا تذکرہ سورہ احزاب کی آغاز کی اور ابتدائی آیتوں کے ذیل میں کیا گیا تھا جب سورہ کا تعارف ہو رہا تھا، کہ اس موقع پر جب ان مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا. یہ جنگ احد میں شکست کھانے کے بعد کی بات تھی، جب مشرکین نے اس بات کو جان لیا تھا کہ وہ تنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے تقریباً 2 سال تک جنگ کی تیاری کی اور مختلف ٹرائبز جو قبائل عرب تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ سارے کے سارے پیغمبر اکرم کی مخالفت پر متفق تھے. ان میں قریش والے تو تھے ہی، بنی قریظہ، بنی نذیر کے یہود وغیرہ بھی تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے افراد شامل ہو گئے. یہ تقریباً شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ جس میں 15,000 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینے پر جو اسلام کا مرکز تھا حملہ کیا، اور دوسری طرف بنی قریظہ جن کے ساتھ پیغمبر اکرم کا ایک پیکٹ تھا کہ اگر حملہ ہوا تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو اب ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن بن گئی تھی. اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کو میپ کے اوپر دیکھیں تو بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ جگہ وہ تھی جہاں سے نیچرل پروٹیکشن تھا پہاڑوں کے حوالے سے، اور جبل صلاح کے دامن میں پھر وہاں پر ایک خندق کھودی گئی تاکہ مدینہ منورہ سیف ہو سکے. یہ سجیشن چونکہ جناب سلمان فارسی کا تھا لہذا ان کی ایک بڑی سگنیفیکینس ہے ذہن کے اندر. پھر اس موقع پر مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے جاءتکم جنودن، کہ جب تمہارے اوپر لشکر والے آئے، وارسلنا علیہم ریحاً، تو ہم نے ان کے مقابلے پر بھیجا ایک ہوا کو، یعنی طوفان کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے بھی ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں سپورٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قدم اکھڑ کر رہ گئے. وجنودن لم تروہا، اور ہم نے وہ لشکر بھی بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میدان میں بھی فرشتے اترے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، صرف اور صرف مسلمانوں کی ہمت بندھائی ہو، لیکن بہرحال فرشتوں کے اترنے کا ذکر اس جنودن کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ یقیناً دیکھ رہا تھا جو تم عمل انجام دے رہے تھے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اوپر سے مراد مشرق سے، ایسٹری سائڈ سے، اسفل سے مراد نیچے یعنی مغرب کی طرف سے. وہ اس زاغت الابصار، جب یہ جو ان لوگوں کا حملہ تھا مشرق کی طرف سے یا ایسٹ کی طرف سے، وہاں سے بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی غطفان، اور جو اسفل کہا گیا مغرب کی طرف سے، وہاں سے ابو سفیان، بنی قریش، بنی کنانہ اور ایسے تہامہ، ان سب نے حملہ کر دیا. اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ وہ ازاغت الابصار، کہ جب آنکھیں پتھرا گئیں، وہ بلغت القلوب الحناجرا، اور دل کھچ کر گلوں تک آ گئے، وتظنون باللہ ظنونا، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے. یعنی یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون کتنا خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب آزمائش ہوئی مومنین کی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں جھٹکے دیے گئے بہت زوردار، یعنی ان کو جھنجھوڑا گیا، بیدار کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اسی آزمائش کے موقع پر تو جوہر کھلتے ہیں کہ کون کتنا واقعا ایمان کے اندر پکا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور جب منافقوں نے کہا اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی یہاں پہ مرض سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کو وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے، یعنی وہ اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے، وہ ایمان میں کمزور تھے. انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر، یعنی یہ خود پھر واپس غور طلب ہے، سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح کے افراد بھی موجود تھے اور قرآن مجید ان کو صراحت کے ساتھ منافقین کہتا ہے، تو کیا صرف اور صرف، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کہ کیا صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے پہلو میں موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہ سارے افراد آس پاس ہی تھے، تو کیا اس بنیاد کے اوپر ان سب کو عادل قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور کیا کوئی اسکروٹنی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو مقتدہ بننے کے لائق ہے، کون ایسا ہے کہ جس کو مقتدہ نہیں بنایا جا سکتا، یا بس اتنا کہہ دیا جائے کہ چونکہ یہ لوگ اس گروہ کے اندر شامل تھے کہ جسے عرف عام کے اندر صحابہ کرام کہا جاتا ہے، تو بس کافی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس صحابیت کے پردے میں یہ جو بھی کرتے رہے ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کہ واقعاً یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ غور کیجیے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، کہ جب منافقوں نے اور جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ یا اہل یثرب، کہ اے مدینے والوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، فرجعوا، نکل پڑو، واپس پلٹ جاؤ۔ یعنی یہ جملہ جو ہے وہ خود بہت ڈی موٹیویٹنگ ہے، یہ جملہ کہہ دینا کہ تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، واپس چلو، یہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹنگ ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ افراد یقیناً ایسے ہیں کہ جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو بھی ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ یستاذن فریق منہم النبی، اور ان میں کا ایک گروہ آیا رسول کے پاس اور اس نے آ کر اجازت حاصل کی، یعنی طلب کی، یقولون ان بیوتنا عورہ، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہیں، یعنی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہیا بعورہ، اور وہ قطعاً خالی نہیں تھے، یعنی ان کا کوئی ایسا حفاظت کا ایشو نہیں تھا، ان یریدون الا فرارہ، یہ لوگ صرف اور صرف فرار کرنا چاہتے تھے، یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید نے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارہا، اور اگر ان کے اوپر اطراف و جوانب سے حملہ کر دیا جاتا، اگر داخل ہو جاتے شہر مدینہ کے اندر دشمن اطراف و جوانب سے، ثم سئل الفتنہ، اور پھر ان سے چاہا جاتا کہ وہ ہنگامہ برپا کر دے، لآتوہا، تو یہ ایسا بھی کر گزرتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس میں زیادہ توقف نہ کرتے۔ ولقد کانوا عاہد اللہ من قبل، اور ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹ پھرا کر بھاگیں گے نہیں۔ وکان عہد اللہ مسئولا، اور وعدے کے بارے میں تو ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ تبصرہ بہت وقیع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک باخبر بزرگوار کی زبان سے، جن کے یہاں کی مسلم شخصیتیں اکثر تاریخ کے بے لوس بیانات سے مجروح ہوتی ہیں، یہ لفظیں سننے میں آئیں کہ تاریخ بڑی بے درد ہوتی ہے، کسی شخصیت کا لحاظ نہیں کرتی، مگر اسے کیا کیا جائے کہ بیان واقعات میں قرآن مجید بھی ممدوح کی زبان میں ایسا ہی بے درد نظر آتا ہے کہ اس خیر القرون کے مہر و مہ قسم کے افراد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتتا، اور کس کس طرح ایسا کردار سامنے لاتا رہتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کی صورت میں ان کے ساتھ انسان کو حسن ظن قائم رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ ایک کردار ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کردار ہے کہ جس کو یقیناً پورے فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی جنگ میں پیغمبر اکرم سے وہ سند پاتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جب عمر بن عبد الود جو کفار کا مشرکین کا نمائندہ تھا اس سے مقابلہ ہو رہا تھا، تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کیا تھا تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ان کو جا و آن کو جا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 22، 16 سے 22۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا، مسلمانوں کی اس وقت کیا کیفیت تھی، مسلمانوں کی صفوں میں منافقین کی اس وقت کیا کیفیت تھی، کمزور ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی،
اسی بات کو پروردگار عالم مزید آگے بیان کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے،
قل اے حبیب کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تمہارا فرار کرنا موت کے مقابلے میں، یہ تم جو فرار کرو گے یہ تمہارا فرار تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا، اب القتل اور نہ ہی قتل سے بچا سکے گا، یعنی اگر یہ طے ہے خدا کی طرف سے کہ تم نے قتل ہونا ہے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی یہ آزمائش تمہارے پر اگر آنی ہے تو آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر موت کی بات کرتے ہو تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، تو آج نہیں تو کل بہرحال موت تمہیں آنی ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا تم کرو گے تو تم مزے نہیں کر سکو گے مگر کچھ دیر کے لیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بے برکت زندگی کے اندر تھوڑا اور اضافہ کر لو اور تھوڑے مزے کرنے لگو، لیکن یہ کہ بہرحال بالآخر اس زندگی کے اندر پائیداری نہیں ہے، تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا۔ قل اے حبیب ان سے کہیے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان ارادہ بکم سوءا، اگر وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت چاہے، او ارادہ بکم رحمتا، یا تمہارے ساتھ مہربانی چاہے، بہرحال تم اس کے رحم و کرم پر ہی ہو، یعنی بہرحال پروردگار عالم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اگر پروردگار تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے تو بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر پروردگار عالم نے اگر تقدیر حتمی کے اندر لکھ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل اور زحمت آنی ہے تو وہ بھی آ کر رہے گی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ یہ کسی کو سرپرست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ، یقیناً اللہ جانتا ہے تم لوگوں میں سے ان کو جو روکنے والے تھے، یعنی یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ڈی موٹیویٹنگ انداز اختیار کیا گیا تھا، ایک تو اپنی حرکتوں سے اور باقاعدہ کنونسنگ بھی ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ تم لوگ بھی رک جاؤ اور جنگ کے میدان میں مت جاؤ، اور وہ کیا کہہ رہے تھے اس کا بھی ایک نمونہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائی بندوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، ہلما الینا، کہ ہماری طرف آؤ، یعنی جس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ میدان سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو تم بھی یہاں سے بچ کے نکل لو ورنہ مرو گے۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر بہت کم، یعنی وہی اوپر دل سے اگر کسی وجہ سے آنا پڑ جائے مروت کی وجہ سے تو بہت کم ایسا ہوگا، ورنہ زیادہ تر یہ نہیں آئیں گے، اور ریزن کیا ہوگا، اشحتن علیکم، تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے، یعنی نہ وہ تم پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی تمہارے اوپر اپنی جان خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں یہ اپنے آپ کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کا موقع آیا، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ نے حبیب ان کو دیکھا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، دیدے گھما گھما کے، یعنی آنکھوں میں خوف اس طرح سے سمایا ہوا تھا کہ آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا، کَلَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے وہ شخص ہو جسے غش آ جائے موت کی سختی سے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا گیا، یعنی خوف چلا گیا کہ کیا مطلب، مثلا وہ جو سامنے جو مخالفین اپوزیشن جو سامنے کی فورسز تھی وہ ڈسپرس ہو گئی، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ تمہیں باتیں سنائیں گے اپنی زبانوں سے اور اپنی تیز زبانوں سے، یعنی بہت زیادہ روانی زبان کا مظاہرہ کریں گے، الفاظ کی روانی کا مظاہرہ کریں گے، اشحتن علی الخیر، اور اس کا پرپس کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے، یہ مال غنیمت ہاتھ سے نہ جانے پائے، یعنی اس موقع پر یہ بھاگنے والے، فرار کرنے والے، یہ موت سے ڈرنے والے اس طرح کے جملے کہیں گے کہ جیسے انہیں کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاً ایمان ہی نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا تھا یہ ان کی کمزوریاں، یہ ان کے اعمال تھے، لیکن یہاں پروردگار عالم نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایمان ہی کب لائے تھے، اولئک لم یؤمنوا، وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا، یعنی پیچھے جو اعمال تھے وہ تو تھے ہی کہاں اس قابل کہ انہیں ذکر بھی کیا جائے کسی طرح سے پازیٹیولی، لیکن اگر بالفرض ان کے کچھ اور اعمال تھے بھی اچھے تو ان اعمال کو بھی حبط کر دیا گیا، نلیفائی کر دیا گیا، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہیں سے وہ قاعدہ پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جزا اعمال پر ملتی ہے مگر ایمان انسان کے ان اعمال کو کوالیفائی کروانے کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہو تو پھر وہ اعمال یقیناً ثواب کے مستحق بنتے ہیں کہ جو ان پرنسپل اچھے اعمال ہیں، اور اگر ایمان نہ ہو تو وہ اچھے اعمال بھی اگر ہوں تو ان کو بھی نلیفائی کر دیا جاتا ہے، برے اعمال کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یحسبون الاحزاب، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں احزاب کو، احزاب ہوئی فوجوں کو، سامنے مخالفین کے گروہوں کو، لم یذهبوا، کہ وہ گئے نہیں ہیں، یعنی وہ ڈسپرس ہو چکے ہیں، وہ بھاگ چکے ہیں دشمن کی فوج، مگر دشمن کی فوج کا ان کے دل میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ گئے نہیں ہیں۔ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر یہ فوجیں واپس آ جائیں، یَوَدُّوا، تو یہ لوگ آرزو کریں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش وہ صحرائی عربوں کے ساتھ رہ کر جنگلوں میں تمہاری خبریں دریافت کرتے، یعنی کاش کہ یہ اس موقع پر اس منظر میں نہ ہوتے، وہ کہیں صحرا میں بادیا نشینوں کے درمیان، عرب بدوؤں کے درمیان ہوتے، یسألون عن انبائکم، اور وہیں پر تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرتے کہ بھائی ان کا ہوا کیا، یعنی جس طریقے سے کسی غیر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو جنگ نہ کرتے مگر بہت کم، جس کی پہلے وضاحت آ چکی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر اکرم، پیغمبر خدا کی ذات میں اچھا نمونہ پیروی کے لیے موجود ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن کان یرج اللہ والیوم الآخرہ، اس کے لیے کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، آخرت کا دن ہے، حساب کتاب ہوگا، یہ اس کے لیے یقیناً رول ماڈل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو خدا ہی کو نہیں مانتا تو رسول خدا کو کہاں مانے گا، جو آخرت کی باز پرسی کو نہیں مانتا تو پھر وہاں کی سیلویشن کی اسے فکر کیوں ہوگی۔ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت کے ساتھ، یعنی دنیا میں بھی جب رہتا ہے تو خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر یہ پیچھے جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ سے آپ و سباق میں متحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم آخر شدائد اور مصائب کے وقت اتنے بےتاب کیوں ہو جاتے ہو، رسول کو دیکھو یہ کس طرح ان حالات میں صبر و تحمل کا نمونہ رہتے ہیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے جو صفحے کی آخری آیت ہے کہ وَلَمَّرَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مومنین فوجوں کو دیکھتے ہیں مخالفین کی، قالوا ھذا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہی تو وہ وعدہ ہے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سے ان کے ایمان اور جو تسلیم کی ہو ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی عام مسلمانوں کا تو وہ حال تھا جو پہلے آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وعدے ہم سے کیے گئے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، یہ ہیں حقیقی مومنین، یہ چھوٹی جماعت ہے مگر کیا کہنا ہے اس بات کا اور کیا کہنا ہے ان کے ایمان کا، یہ افراد واقعا مومن بھی ہیں، یہ افراد واقعا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے حقدار بھی ہیں، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے، ان کا کریکٹر بہت عمدہ ہے اور ان کو یقیناً قرآن اپریشیٹ بھی کر رہا ہے، تو ان کی تعریف حق ہے، اور بھاگنے والوں کے لیے جو قرآن کی تعبیر ہے وہی تعبیر عام مسلمانوں کی بھی ہونی چاہیے، جو اس طرح سے میدان کے اندر ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہی انداز ہونا چاہیے گفتگو کا جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.